कोई क्या करेगा मेरी दवा, मेरा दो जहां में तेरे सिवा, मेरा दो जहां में तेरे सिवा, शाह और कौन तभी
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़। सामिन, अभी आप रेडियो तेहरान से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे, और लीजिए अब समात फरमाइए योम बेसत की मुनासिबत से खसूसी प्रोग्राम, और इस मौके पर हम आप सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। तो लीजिए समात फरमाइए योम बेसत की मुनासिबत से खसूसी प्रोग्राम।
سامعین، بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی، ہم سب کی بھر دو جھولی، محمد بھر دو جھولی۔
عزیز سامعین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے چند برس قبل ہر سال ایک مہینہ کوہ حرا میں جاتے، وہاں ایک پتھر پر بیٹھ کر ستاروں بھرے آسمان اور مکے کی خوبصورتی کو دیکھتے۔ آپ وہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا نظارہ بھی کرتے۔ انسان کے بدن، زمین، درختوں، نباتات، حیوانات، پہاڑوں، بیابانوں اور عظیم سمندروں اور ان کی متلاطم موجوں میں پائے جانے والی حیرت انگیز امور کے بارے میں غور و فکر کرتے، اور پروردگار عالم کی عظمت و قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ بعض اوقات آپ ان لوگوں کی جہالت پر افسوس کرتے جو پروردگار عالم کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ مالداروں کے ظلم و ستم اور کمزوروں کی محرومیوں کے بارے میں سوچتے تھے اور اس کا راہ حل تلاش کرتے۔ جب آپ قوم سے مایوس ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کے اعتقادی، سماجی اور اخلاقی مشکلات کے حل کے لیے اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیتے۔ سمن ایک مہینے پر محیط اپنے خوبصورت اور زیبا اعتکاف کے اختتام پر آپ پرسکون دل اور نورانی اور پر امید قلب کے ساتھ مکے واپس لوٹ جاتے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اپنے روزمرہ کے کام شروع کر دیتے۔ سن 40 عام الفیل کی ایک رات اچانک جبرائیل نازل ہوئے، ان کے پاس ایک تحریر تھی۔ وہ محمد مصطفیٰ سے کہنے لگے، پڑھیے۔ محمد نے جواب دیا، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جبرائیل نے دوبارہ کہا، پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل نے پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے پوچھا، کیا پڑھوں؟ جبرائیل نے کہا، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ سمن، یہ جبرائیل کی آواز تھی جنہوں نے محمد امین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اس امت کا پیغمبر قرار دوں۔ وحی کی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر سنگین بوجھ تھی، آپ کے بدن پر کپکپی تاری تھی اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا۔ آپ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے، جبرائیل کو دیکھنا اور وحی الہی کا حصول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سنگین بوجھ کی طرح تھا، اور آپ کا بدن اس شخص کی مانند لرز رہا تھا جس کو بخار آ گیا ہو۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہاڑ اور چھوٹے بڑے پتھر اور جس چیز سے آپ گزر رہے تھے وہ سب کے سب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت، جمال اور زینت سے نوازا ہے، اور کریم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احترام سے نوازا ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بلند ترین درجات اور عظیم ترین مقامات پر فائز کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائق ترین اور کامل ترین انسان کے طور پر مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل اور متعدل انسان تھے، وہ کسی بھی کام میں افراد یا تفرید سے کام نہیں لیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ وہ عرصہ دراز سے شرک و بت پرستی میں غرق انسانوں کو ان کی عقل اور باطنی فطرت کی مدد سے توحید کے راستے پر لائیں۔ آپ کی بعثت کا سب سے اصلی اور اہم پیغام توحید ہی تھا۔ یہ اصول اس قدر وسعت کا حامل ہے کہ دین اسلام دین توحید کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا پیغام بھی توحید ہی تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ البتہ توحید صرف عہد جاہلیت کے بحرانوں کی ہی راہ حل نہیں تھی، بلکہ اس کے معنی تمام طاغوتوں کی نفی، ان سے نفرت کرنے اور ان سے دوری اختیار کرنے، نیز کسی طرح کی ناانصافی کو قبول نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا کسی بھی طاقت پر بھروسہ نہ کرنے کے ہیں، اور عصر حاضر کے انسان کو دوسرے ہر دور سے زیادہ آج اسی توحید کی ضرورت ہے۔
سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ خداوند عالم سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عدل کو سمجھا جائے اور اس کے بعد معاشرے میں عدل کی برقراری کا محرک معاشرے میں پیدا کیا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمی اور عملی طور پر ان دونوں کا مرقع کھینچ دیا تھا۔ سب لوگ آپ کے نزدیک یکساں تھے، آپ بلا وجہ کسی کے لیے بھی دوسروں سے زیادہ احترام کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی کسی کی توہین کے قائل تھے۔ آپ حتیٰ لوگوں کو دیکھنے کے سلسلے میں بھی عدل سے کام لیتے اور لوگوں کی باتیں سننے کے سلسلے میں بھی عدل و انصاف کی پابندی کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری باتوں کو اس طرح سنتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم اس سے ناواقف ہیں اور وہ ہماری باتوں کی وجہ سے اس سے آگاہ ہو رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کامل انسان تھے جن کے ہمراہ اللہ تعالی کا مقرب فرشتہ جبرائیل ہوتا تھا۔ سامعین، تعلیم و تربیت فرد اور معاشرے کی سعادت کا بنیادی ترین رکن ہے۔ تمام انبیاء کرام کو سعادت و کمال کی جانب انسان کی رہنمائی کرنے کے مقصد سے ہی مبعوث کیا گیا۔ وہ انسان کے سب سے بڑے معلم اور مربی یعنی تربیت کرنے والے تھے۔ انہوں نے معاشرے سے نجاستوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری عمر لوگوں کی ہدایت میں بسر کر دی۔ جب جنگ احد اپنے عروج پر تھی اور آپ شدید طور پر زخمی ہو چکے تھے، آپ کے پاؤں پر زخم تھے، آپ کی پیشانی پر ضرب لگ چکی تھی، آپ کے دندان مبارک بھی شکستہ ہو گئے تھے، اس وقت آپ کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، دشمنوں کے لیے بد دعا کیجئے، آپ ان کی ہدایت اور نجات کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکستہ دانت اپنی ہتھیلی پر رکھا اور آسمان کی جانب رخ کر کے فرمایا، خدایا ان کی ہدایت فرما، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی فرما، وہ نہیں جانتے ہیں۔ سامنے دوسرا نمونہ جنگ بدر میں نظر آتا ہے۔ جب قیدیوں کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ایک قیدی نے آپ سے کہا، آپ کو مسکرانا ہی چاہیے کیونکہ آپ نے ہم کو شکست دی ہے اور اب ہم آپ کے قیدی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میری مسکراہٹ کی وجہ اپنی فتح اور غلبہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تم جیسے لوگوں کو قیدی بنا کر جنت میں لے کر جانا پڑ رہا ہے۔ میں تمہاری نجات اور کمال کا خواہاں ہوں اور تم میرے خلاف ڈٹے ہوئے ہو اور میرے خلاف تلوار بھی اٹھاتے ہو۔
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرز زندگی، انسانی تعلقات کی ثقافت، سیاسی کلچر اور حکومت کی ثقافت وغیرہ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں پیغمبر اور معاشرے کا رہبر ہوں اور تم لوگ ہیچ ہو، تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ آپ کا نعرہ یہ تھا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنے ماتحت افراد کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لوگوں کا حاکم لوگوں کے سلسلے میں جواب دے ہے اور اس سے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. مرد گھر کا سرپرست ہوتا ہے اور اس سے اہل خانہ کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. عورت شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور ان کے بارے میں اس سے باز پرس کی جائے گی. اس لیے جان لو کہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی.
سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا اور اسے مادی اور معنوی کمالات کے حصول کے لیے عقل اور فطرت سے سرفراز کیا، لیکن چونکہ عقل الہی ہدف تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے. البتہ اس سے عقل کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل اور علم پر خصوصی توجہ دی ہے. روایت میں آیا کہ پیغمبر اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریف کی اور اس کی تمام اچھی صفات کو بیان کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے عبادت سے متعلق اس کی کوشش اور دوسری خوبیوں کو بیان کیا ہے اور آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے دوبارہ فرمایا، کیفا عقلہ، اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی عقل کے بارے میں نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بے عقل انسان اپنی حماقت کے سبب ایک گناہگار انسان سے بھی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درجات اور پروردگار کے ساتھ ان کے قرب اور نزدیکی کا معیار ان کی عقل ہی ہوگی.
اور آخری بات یہ کہ آج دنیا کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے. آج دنیا میں جمہوریت کے نام پر وسیع پیمانے پر ظلم اور جدید جاہلوں کے ہاتھوں بے گناہوں خصوصاً بچوں اور خواتین کا قتل ہو رہا ہے۔ بعثت کا دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سیرت اور سعادت سے ہمکنار کرنے والے اسلام کی تعلیمات کی جانب رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے باطن کو شرک آلود اوصاف سے پاک کر سکتے ہیں اور اغیار کے تسلط سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عید بیسط کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آئیے اب اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافہ سماعت فرمائیے۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے شائع ہونے والے اخبار سیاسی افق کی سرخیاں۔ غیر منصفانہ طریقے استعمال کرنے پر سخت سزا ہوگی۔ غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام سے متعلق بل لوک سبھا میں پیش۔ اڈیشہ اور آندھرا پردیش میں ایس سی ایس ٹی سے متعلق بل راجیہ سبھا میں پیش۔ توہین مذہب کا قانون بنانے کا مطالبہ ڈاکٹر اشوک واجپئی۔ مودی حکومت ناقابل دراندازی سرحدوں کی تعمیر کے لیے عہد بستہ ہے۔ مودی حکومت نے پوری 1643 کلومیٹر طویل ہند میانمار سرحد پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ۔ ہندوستان دنیا کے لیے توانائی کی ترقی کا مرکز بن رہا ہے، پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا بیان۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی روکنے کے لیے امریکہ نے کوششیں تیز کر دی۔ مغربی کنارے پر تشدد، اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کے رہنماؤں پر پابندی عائد، کینیڈا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں، ہلاکتوں کی تعداد 27,000 سے زائد ہو گئی، وزارت صحت۔ ہندوستان کا کامیاب نظم و نسق جمہوری ملکوں کے لیے ایک مثال۔ یکساں سول کوڈ کے نام پر امتیاز کیوں، مولانا ارشد مدنی۔ اور سامعین، آئیے اب روزنامہ سیاسی افق کے ایک کالم پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ عنوان ہے، کیا حماس کا خاتمہ اور فلسطینی اتھارٹی کا اقتدار ممکن؟ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، غزہ کی صورتحال اور علاقے میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کرنے کا خواہاں ہے۔ ایک طرف جہاں وہ حماس کی غزہ میں موجودگی کے خلاف ہے، وہاں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کا اقتدار ممکن ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس گروپ کو جواب دے ٹھہرانے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حماس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کے بارے میں کسی سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسرائیل ان لوگوں کو ہدف بنا رہا ہے جنہوں نے اس کے بقول 7 اکتوبر کے حملوں کی سازش تیار کی۔ ان میں غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار، گروپ کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد دیف اور دیف کے نائب مروان عیسیٰ شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے تسلیم کیا ہے کہ حماس کی عسکری صلاحیت کو کم کرنے اور اس کی قیادت کو ہٹا دینے سے تنظیم کی وہ صلاحیت متاثر ہوگی جس کا تعلق حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے سے ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ فلسطینیوں کا نظم و نسق بہتر طور پر نہیں چلایا جا سکا، ایسا بہت کچھ ہوا ہے جو بہت منفی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے 1993 میں اپنے قیام اور خاص طور پر 2000 کی دہائی کے اوائل میں دوسرے انتفاضے کے بعد سے فلسطینیوں میں اپنی ساکھ کھوئی ہے۔ حماس نے 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے خلاف مہم چلائی، اسے شکست دے کر غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ نے مارچ میں ایک سروے کیا جس کے مطابق مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینیوں کی بھاری اکثریت کا خیال ہے کہ فلسطینی اتھارٹی بدعنوان ہے اور اس کے صدر محمود عباس کو اپنے منصب سے ہٹ جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کے روز رملہ میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو وہاں حکمرانی کے فرائض سنبھالنے چاہیے۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنظیم کو اپنی تجدید اور احیاء کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ نے تجویز پیش کی ہے کہ مغربی کنارے میں مقیم فلسطینی اتھارٹی کو بالآخر غزہ پر حکومت کرنی چاہیے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ایلیٹ اسکول آف انٹرنیشنل افیئرز، زمین، خلیج اور جزیرہ نما عرب کے پروفیسر گورڈن گرے نے کہا کہ یہ ایک دشوار ہدف ہے جس کے لیے بہت زیادہ بین الاقوامی حمایت درکار ہوگی۔ گرے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جزوی طور پر نتنیاہو بھی قصوروار ہیں۔ وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ امن کے لیے کوئی قابل اعتماد متحد فلسطینی شراکت دار نہیں ہے، تاہم ان کے ناقدین ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر فلسطینی قیادت کو مالیاتی طور پر کمزور کر رہے ہیں، جبکہ حماس کو غیر ملکی فنڈ کے حصول کی اجازت دے کر اسے بااختیار بنا رہے ہیں۔ سر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے لے کر متعدد دوسری ریاستیں تعلقات کو معمول پر لانا چاہتی ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اسرائیل اور مغربی کنارے جانے سے پہلے بدھ کے روز ریاض میں قیام کیا تھا۔ سعودی عرب ایک اہم عرب ملک اور مسلم دنیا کی رائے استوار کرنے کا حامل ملک ہے، اور اس کی جانب سے اسرائیل کو قبول کرنا ابراہیمی معاہدے کی ایک بڑی وسطوسی کی نشاندہی کرے گا، جس کے تحت اسرائیل اور اس کے چند عرب پڑوسیوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے۔ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں اس معاہدے کو متعارف کرایا گیا تھا۔ بیشتر عرب ممالک نے کئی دہائیوں سے دو ریاستی حل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سعودی اسرائیل معاہدہ 7 اکتوبر سے پہلے تقریباً طے ہونے والا تھا، جس کی ایک جزوی وجہ ریاض اور اسرائیل کے ایران کے خطرے کے بارے میں باہمی تشویش ہے۔ تاہم امارات، بحرین اور مراکش نے برعکس سعودی ایسا کوئی معاہدہ کرنے سے گریزہ تھے جس سے فلسطینیوں کو نقصان پہنچے۔ ان تینوں ممالک نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف، اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ حنا خواجہ بیعت کو ووٹ کاسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا، این اے 75 سے آزاد امیدوار دانیال عزیز گرفتار، ڈیرہ اسماعیل خان خاران میں دہشت گردوں کے حملے میں 6 اہلکار جاں بحق، متعدد زخمی، اسلام آباد اڈیالہ جیل میں قید عمران خان اور دیگر اہم شخصیات نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اور اب روزنامہ جسارت کی سرخیاں، امریکی فوج کا بغداد پر حملہ، حزب اللہ کا سینئر کمانڈر شہید، این اے 49 اٹک، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جھگڑا، پشاور ووٹنگ کے دوران پولنگ اسٹیشن سے جعلی پولیس اہلکار گرفتار، اور کچھ دیر پہلے ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع۔ اور سامعین، آئیے روزنامہ جنگ کا ایک کالم ہے جس کا عنوان ہے آپ کا ووٹ آپ کا فیصلہ۔ کالم نگار ڈاکٹر رمیش کمار وانکانی لکھتے ہیں، قومی انتخابات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، ملکی میڈیا پر 8 فروری الیکشن کے حوالے سے تجویزوں کا سلسلہ جاری ہے، رواں برس روایتی الیکشن مہم سوشل میڈیا کے محاذ پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے انتخابات اور سیاسی صورتحال پر اس کے اثرات پر عالمی برادری کی توجہ مرکوز ہوا کرتی تھی، پاکستان میں کون حکومت آئے گا اس حوالے سے عالمی میڈیا بالخصوص پڑوسی ملک کی خاص دلچسپی ہوا کرتی تھی، اس کی بڑی وجہ عالمی منظرنامے پر پاکستان کا فعال اور متحرک کردار تھا۔ بلا شبہ آزادی کے بعد قائد اعظم کے ویژن پر عمل پیرا پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اہم ترین ملک بن کر ابھرا۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری کے صدر اور عالمی ادارہ انصاف کے سربراہ کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ فلسطین سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں جاری حریت پسند تحریکوں کو پاکستان کی اصولوں کی بنیاد پر سفارتی اور اخلاقی حمایت حاصل رہی۔ عالمی سامراجی قوتوں کے خلاف سرگرم حریت پسند پاکستان کو اپنا مہربان دوست سمجھتے اور پھر اپنے ملک کو آزادی دلانے کے بعد پاکستان کے مشکور رہے۔ جرمنی کے دونوں حصے متحد ہو گئے۔ پاکستان نے صدر ایوب کے زمانے میں مغربی جرمنی کو بھاری قرضہ دیا تھا۔ کوریا نے اپنی معیشت مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کا 5 سالہ ترقی کا منصوبہ حاصل کیا۔ آج کا جدید ترقی یافتہ مڈل ایسٹ گزشتہ صدی تک دنیا کا پسماندہ ترین خطہ سمجھا جاتا تھا۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے روزگار کے لیے مشرق وسطیٰ کا رخ کیا، تو وہاں کے صدیوں سے بانج صحرا بھی ہرے بھرے ہو گئے۔ ہر طرف بلند و بالا عمارتوں میں بہترین انفراسٹرکچر قائم ہو گیا۔ ایک طویل عرصے تک عالمی فضاؤں پر ہماری قومی ایئر لائن پی آئی اے کا راج رہا۔ آج کی کامیاب ترین ایئر لائن ایمریٹس کی بنیادیں شہر قائد کراچی میں رکھی گئیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائی نشریات کا آخری پروگرام کلام نور، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ حدید کی 10 سے 11 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔
اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو دوگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو؟
عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خدا پر ایمان رکھنے کے لیے کچھ لوازمات بھی بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مال چھوڑنا اور راہ خدا میں مال کا خرچ کرنا اور انفاق ہے۔ یہ آیات کریمہ دو نکات کی جانب خاص تاکید کرتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو بحرانیوں، مشکلات اور خطرناک صورتحال میں اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اسلام اور
مسلمانوں کی مدد و حمایت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے نزدیک ان لوگوں سے افضل و برتر ہیں جو مسلمان اقتدار میں ہوتے ہوئے انفاق و جہاد کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں در حقیقت اسے خدا کے پاس میراث کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں، اور خداوند عالم قیامت کے دن اس کا کئی گنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔ یا جو چیز تم محتاجوں کو قرض کے طور پر دیتے ہو اور خداوند عالم تم سے لیتا ہے، گویا تم نے محتاجوں کو نہیں بلکہ خداوند عالم کو قرض دیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مسلمان سپاہیوں کی مالی مدد، جہاد میں شرکت اور ظالموں کے خلاف جنگ میں شرکت خدا پر ایمان رکھنے کی ضروریات میں سے ایک ہے۔ مشکل اور پرخطر حالات میں فرائض کی انجام دہی عام حالات کی طرح سے نہیں ہے، اور حالات جتنے بھی زیادہ مشکل اور سخت ہوں گے عمل کے قد اور اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ظاہر عمل خدا کے اجر و ثواب کے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے بعض اوقات لوگوں کے اعمال ایک جیسے ہوں لیکن انہیں ایک جیسا اجر نہ ملے، کیونکہ پروردگار عالم بندوں کے اعمال کا بدلہ ان کی نیت اور ان کے ہدف کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ انفاق کرنے کے علاوہ ضرورت مندوں کے مسائل کے حل کے لیے قرض الحسنہ بھی اسلام کے اہم امور میں سے ایک ہے۔ قرض الحسنہ میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں، جیسے معاشرے میں مال و دولت کا ایڈجسٹمنٹ، معاشرے کے افراد کے درمیان تعاون اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینا، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کے دیوالیہ ہونے کو روکنا وغیرہ۔
سمن پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سامن آئیے اب سورہ حدید کی 12 سے 13 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم۔ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔
اس دن تم با ایمان مرد اور با ایمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر رحمت کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شیاطین سے نور کی التماس کرو۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔
سامعین، یہ آیت کریمہ قیامت کے دن حقیقی مومنین کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، قیامت کے دن لوگوں کا ایمان نور کی صورت میں مجسم ہوگا، اور یہ نور پہلے سے ہی مومنین کے داہنی سمت تیزی سے حرکت کرے گا اور جنت کی سمت ان کی رہنمائی کرے گا۔ چونکہ یہ نور ایمان اور عمل صالح سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر شخص کے ایمان اور عمل صالح کے مراتب کے لحاظ سے مختلف ہے۔ جن کا ایمان قوی ہوتا ہے ان کا نور زیادہ فاصلوں کو روشن کرتا ہے، اور جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کی روشنی کم ہوتی ہے۔ البتہ کفر اور نفاق کے جو سراسر تاریکی ہے، قیامت کے دن ظاہری تاریکی کی صورت میں مجسم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور وہ اپنی شکل و صورت اور زبان سے خود کو مومن ظاہر کرتے ہیں، قیامت کے دن کفر و نفاق کے اندھیروں میں ہوں گے اور نور کی تلاش میں ہوں گے، اور اہل ایمان سے درخواست کریں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ حصہ ان کو عطا کر دیں تاکہ وہ اپنے نور کی روشنی میں راستہ تلاش کر سکیں۔ مگر مومنین انہیں نفی میں جواب دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی سمت چلے جائیں اور روشنی حاصل کریں۔ تمہیں اس نور کو اسی دنیا سے حاصل کرنا چاہیے تھا جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور جان لو کہ قیامت کا دن عمل اور نور حاصل کرنے کا دن نہیں ہے۔ اس وقت اچانک ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، لیکن اس عظیم دیوار یا اس دروازے کے دونوں اطراف ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اس کے اندر رحمت پروردگار اور باہر کی طرف عذاب الہی ہوگا۔ بہرحال وہاں پر جو اعمال لوگوں نے دنیا میں انجام دیے ہوں گے وہ مجسم ہو جائیں گے، اور ان کے جہنمی ہونے یا بہشتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں اخلاقی اور روحانی کمالات کے حصول یا منافقت اور منافقت جیسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اور اس جہت سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان کا نور قیامت میں ظاہر ہوگا اور مومنین کو ابدی جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں جہالت، شرک اور نفاق کے اندھیروں سے نہیں نکلے وہ آخرت میں بھی تاریکی اور اندھیروں میں ہی رہیں گے۔ مومنین اور منافقین دنیا میں ایک ہی ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے، لیکن قیامت کے دن لوگوں کا باطن ظاہر ہو جائے گا اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 14 سے 15 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔
اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے، بے شک، مگر تم نے اپنے کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور ہمارے لیے مصائب کے منتظر رہے، اور تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ حکم خدا آ گیا اور تمہیں دھوکہ باز شیطان نے دھوکہ دیا ہے، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور تمہارا بدترین انجام ہے۔
مومنین منافقین کے جواب میں کہ جو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم اچانک ہم سے جدا ہو گئے، تو وہ کہیں گے، ہاں ہم ہر جگہ ایک ساتھ تھے، گلیوں، بازاروں، دفتروں اور دوسری جگہوں پر ایک ساتھ تھے، مگر تم نے ہم سے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا اور عقائد و اعمال کے لحاظ سے ہم سے بہت دور تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں ایسے 5 قسم کے عوامل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا عامل زمانے کے فتنوں میں گرفتار ہو جانا کہ جو انسان کے کفر اور نفاق کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عامل اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور اہل ایمان کے لیے سستی اور کمزوری کی توقع رکھنا۔ تیسرا عامل مذہبی عقائد کے بارے میں شک و تردید کی حالت میں باقی رہنا۔ چوتھا عامل دنیاوی خواہشات کے بہکاوے میں آنا۔ اور پانچواں عامل خداوند عالم کے سامنے غرور اور تکبر سے کام لینا۔ دنیا میں بعض جرائم کے بدلے میں ملنے والی سزا کو توبہ کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن عذاب اور سزا سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور دنیاوی مال و اسباب یا اولاد اور دوست و احباب انسان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ایک ساتھ رہنے والے بہت سے دوست، ساتھی اور رشتہ دار جو ایک ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، وہ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا یا جزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ دنیا سے وابستگی اور لمبی لمبی آرزوں سے وابستہ ہو جانا خدا اور یوم آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا باعث بنتا ہے اور خداوند عالم کے سامنے بے جا غرور پیدا کرتا ہے۔ جو شخص خداوند عالم کی ولایت و سرپرستی کو چھوڑے گا، وہ شیطان کی سرپرستی میں پہنچ جائے گا، جس کا انجام بہرحال جہنم ہوگا۔
پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے رب جہاں، ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر، اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ بنا کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.